बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला मुबारक महीने की हर घड़ी में हमें मौला को मनवाते रहने की तौफीक दे। जैसे मैंने बच्चे की मिसाल दी थी कि जब ज़िद पर आता है तो उसकी ज़ुबान पर एक ही रट होती है, चाहे वो स्वीट का मुतालबा हो या और किसी चीज़ की तलब हो। तो इस तरह हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बददुआ से बचने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि हर वक्त मालिक से अपनी माफ़ी मांगते रहें ताकि हम जिब्रील अमीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बददुआ के मुस्तहिक ना हो, वरना फिर हमारा ठिकाना कहाँ होगा और हमारा क्या होगा। अल्लाह ताला इसका फ़िक्र हमें अता फरमाए और ये जो हमारी इग्नोर करने की तबीयत है अल्लाह ताला इससे हमें तौबा की भी तौफीक दे और दूसरे अयूब और रज़ाइल की तरह से ये भी एक बहुत बड़ा रज़ीला हमारे अंदर मौजूद है कि जब किसी का बयान सुना, किसी किताब में पढ़ा, किसी मजलिस में शिरकत की तो उस वक्त ज़रा सा दिल पर असर हुआ, कभी आंसू भी निकल गए, लेकिन फिर वहाँ से उठे तो फिर वही हाल, कोई तब्दीली नहीं। हम ज़िंदगी का रुख जिस तरह हमने बना लिया है उससे ज़रा भर इधर उधर करने के लिए हम तैयार नहीं होते। तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस, उस रूठे हुए मौला को हम मनवा लें और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हम उससे राज़ी हो जाएं कि हमारे साथ जो कुछ भी पेश आए तो कभी हमारी ज़ुबान पर शिकायत ना हो। यही सोचें कि ओ मैंने अपनी बर्बादी में कौन सी कसर उठा रखी है कि जो कुछ आए तो उसे मौला की तरफ से समझें। और मौला आदिल है, मुनसिफ है, मुक्सित है, वो जो कुछ मेरे साथ करता है वो उसका अदल व इंसाफ है। तो हर वक्त मालिक के हर फैसले पर हम राज़ी रहने की कोशिश करें। और ये नफ्सकुशी का ज़िक्र चल रहा था और उसके ज़हन में हमारे अकाबिर नवर अल्लाहु मराकिदहुम की तवादो, आजिज़ी, इनकिसारी, बेशुमार वाक़या। हज़रत शेख़ुल इस्लाम हज़रत मदनी क़ुद्दस सिर्रहु के हर कदम पर हज़रत के यहाँ इसी तरह के वाक़यात ज़ुहूर पज़ीर होते थे, चाहे वो तकरीर में हों, तहरीर में हों, मज़ाह के अंदाज में हों, चाहे हज़रत के आशिक़ ज़ार, ख़ादिम ख़ास हज़रत हाजी बदरुद्दीन साहब के वाक़यात हों, बेशुमार हाजी बदरुद्दीन साहब के वाक़यात। तो ये सिर्फ मज़ाह नहीं है, ये हज़रत नाम है मज़ाह का, लेकिन इसके पसे पर्दा हज़रत अपनी शेखुल इस्लामी, अपनी मुर्शिदियत, हज़रतियत को अपने पैरों तले कुचल रहे थे कि जो मजमा आपको ज़ारो कतार रोते हुए देखता और जो मजमा आपको रुलाते हुए देखता और मसनद दरस बुखारी पर देखता या लाखों के मजमे में एक अजीम वाइज और ख़तीब की शक्ल में आपको देखता, तो इन तमाम चीज़ों को पैरों तले रौंदने की खातिर और देखने वालों की निगाह में अपने आप को एक आम इंसान की तरह जताने और बताने के लिए ये सब कुछ हज़रत किया करते थे। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि हमारे तमाम अकाबिर के हालात आप पढ़ें तो सब के एक जैसे, एक जैसे, जैसे हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात के मैंने मिसाल दी हाजी बदरुद्दीन के साथ के यहाँ तो सुनने वालों में कौन होंगे कि जिन्हें वो हाजी बदरुद्दीन कौन हैं, क्या हैं, हज़रत शेखुल इस्लाम के वाक़यात पढ़ने की और हालात पढ़ने की तौफीक किसको होती है। तो हाजी बदरुद्दीन साहब की बसें चलती थी, بہت بڑے امیر اللہ نے بہت فراوانی عطا فرمائی تھی، تو وہ بہت کثرت سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو دارالحدیث میں درس کے دوران پہنچ جاتے کہ حضرت کا درس سنیں، جیسے ہی حضرت درس سے فارغ ہوتے تو فرماتے، حاجی صاحب یہ طلبہ آپ سے مٹھائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ادھر ادھر جیب میں ہاتھ ڈال کر حاجی صاحب، وہ بھی پہلے سے تیاری کر کے آتے کہ مجھے گڑیا بننا ہے، گڑیا کی طرح میرے ساتھ وہ کھیلیں گے، تو پہلے سے تیاری کر کے آتے، پھر ادھر ادھر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کہتے حضرت پیسے نہیں ہے، یہ جیب بھی خالی، یہ بھی خالی، یہ بھی خالی۔ تو اب حضرت ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، زمین پر گراتے، حضرت تو آخر عمر تک ورزش فرماتے تھے حاجی صاحب، تو ویسے بھی میں نے کہا کہ فٹ بال بننے کے لیے، گڑیا بننے کے لیے تیار، ایسی کس کی قسمت کہ حضرت دنیائے اسلام کے شیخ الاسلام وہ آپ کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلیں۔ تو حضرت فرماتے طلبا کو، آؤ بے پکڑو، ازار بند میں چھپا رکھے ہوں گے۔ تو اب طلبا ان کا ازار بند کھولتے تو اسی کے اندر وہ نوٹ چھپائے ہوئے ہوتے تھے، حضرت نکال کر پھینکتے طلبا کو کہ جاؤ مٹھائی خرید کے طلبا کو کھلا دو، دیکھو کہاں چھپائے پیسے۔ تو یہ اپنے نفس کو پیروں ترے کچلنے کے لیے تمام مزاح کے انداز میں حضرت جو کچھ فرماتے تھے، سب کا منشا وہی ہوتا تھا جو میں نے عرض کیا کہ نفس کشی۔ اب حکیم الامہ حضرت تھانوی قدسی روح فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے میں مشغول تھا، ایک صاحب آئے اور بالکل میری پیٹھ کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا، ظاہر ہے کہ ایک سے زیادہ دفعے حضرت کو یہ ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑی ہوگی، جب نہ مانے تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کی پشت کی طرف جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ، دیکھو بچپن میں کھیل ہوا کرتا تھا کھو والا، کہ پیٹھ کی طرف پیٹھ کر کے بچے بیٹھ جاتے۔ تو اب حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ نہ مانے تو میں ان کی پشت کی طرف جا کر بیٹھ گیا۔ وہ گھبرا کر فوراً کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا جناب، پشت کی طرف بیٹھنا اگر بری بات ہے تب تو آپ باوجود منع کرنے کے اس سے کیوں باز نہیں آئے، اور اگر اچھی بات ہے تو مجھے کیوں بیٹھنے نہیں دیتے؟ آپ اندازہ کر لیجئے کہ میرے پشت کی جانب بیٹھنے سے آپ کو کس قدر گرانی ہوئی، اس سے میری تکلیف کا آپ اندازہ کر لیجئے، اور اگر بجائے میرے کوئی دوسرا اسی طرح بیٹھ جائے تب بھی گرانی یقینی ہے، گو میرے بیٹھنے اور اس کے بیٹھنے میں کچھ تفاوت ہو، مگر ایزا رسانی کا تو کوئی جز بھی بلا ضرورت جائز نہیں۔ تو اب حکیم الامہ حضرت تھانوی قدس روح کو اپنے مسترشدین مریدین کی اصلاح کے لیے کس درجے تک نیچے اترنا پڑتا تھا اور اسے وہ گوارا فرماتے تھے، ورنہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ بھئی کسی کو آواز دی اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو باہر نکالو، نہیں، حضرت تمام تکالیف گوارا فرماتے تھے، کیونکہ ان حضرات کا نفس مرا ہوا ہوتا ہے، بس ان کے مد نظر ایک ہی چیز ہوتی ہے، نفس کشی، للہ فللہ، فنائیت۔ اللہ تعالی ہمیں اکابر کے نقش قدم پر رکھے، ان کے علوم اور معارف کو پڑھنے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی تکلیف کے ذیل میں پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے طالب علمی کے ایام کا قصہ یاد ہے کہ جب حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں تشریف لاتے تو ہم سب لوگ ادب سے اٹھ کھڑے ہوتے۔ ایک روز مولانا نے فرمایا، مجھ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تم لوگ میرے آنے پر مت اٹھا کرو۔ اس روز سے ہم نے اٹھنا چھوڑ دیا۔ دل میں ولولہ پیدا ہوتا، لیکن ساتھ خیال ہوتا کہ مقصود تو ان کو راحت پہنچانا ہے، جس میں ان کی راحت ہو وہی کرنا مناسب ہے۔ تو یہ جیسا حضرت نے ادب کے متعلق یہاں فرمایا، او ہو ہو، ادب یہ کبر کے ذیل میں میں نے اپنے اکابر نور اللہ مراقدہم کی تواضع کے قصے سنانے شروع کیے تھے۔ جب کسی مجلس میں ہم سن لیتے ہیں، کتاب میں پڑھ لیتے ہیں کہ وہ تکبر ہی سے انسانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، تو کسی طرح اسے نکالنا ضروری ہے۔ تو لے دے کر کسی کو خط لکھیں گے، ٹیکس کریں گے کہ اب تکبر کا کیا علاج ہے، ایسے ہی کسی اللہ والے سے ان کے مرید نے علاج پوچھا تو فرمایا کہ ایک ٹوکرا لو اخروٹ کا اور مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، گزرنے والے ہر مسلی سے کہو کہ بھائی اس میں سے مٹھی اخروٹ کی بھر کر لیتے جاؤ اور ایک جوتا میرے سر پر مارتے جاؤ۔ مراد اس سے اپنے نفس کو پیر تلے روندو گے نہیں، ذلت و خواری سے آپ کو مزہ نہیں آئے گا، وہاں تک تکبر نکلتا نہیں ہے۔ تو اسی جیسے تکبر کی ضد کو طلب کرنے سے اس کا علاج ممکن ہے، تو اسی طرح یہ ادب، یہ بھی ذلت و خواری کا متقاضی ہے، وہاں تک ادب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آداب بھی، جگہوں کے آداب، مجلسوں کے آداب، اللہ عز و جل کی ذات عالی کا ادب، مشائخ کا ادب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ادب، کتنا وسیع باب ہے۔ ہمارے حضرت بھائی جان نور اللہ مراقدہم کے یہاں ایسی بہت سی امتیازی چیزیں ہم نے دیکھی ادب کے سلسلے کی۔ تو یہ جو کچھ ان سب نے پایا، ادب سے پایا، اور یہ ادب کر ہی نہیں سکتا انسان جب تک کہ مکمل طور پر کبر و نخوت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس کی صفائی نہیں ہو جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلند فرمانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسے ادب عطا فرماتے ہیں، ہر چیز کا ادب، ہر مجلس کا ادب۔ حضرت حاجی نجاء اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سہارنپور کی چلے کی سردی میں ٹھٹرتا ہوا انسان اپنے جسم کو، اپنے تمام اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملا کر سوتا ہے، جیسا کہ ماں کے پیٹ میں جنین کی شکل اطبا نے بتائی ہے، تو بالکل اسی طرح حضرت حاجی صاحب سوتے تھے۔ تو خدام کو رحم آتا تھا کہ حضرت آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، راحت نہیں ملتی، آرام نہیں ملتا، ہاتھ پیر لمبے کر کے کھل کر سو جایا کریں۔ تو حضرت جواب میں ارشاد فرماتے کہ ارے اللہ عز و جل کے سامنے پیر لمبے کر کے کوئی سو سکتا ہے؟ کتنا زبردست مراقبہ ساری عمر کا، اس پر ساری عمر کی راحت، آرام کی اور سونے کی آپ نے قربان فرما دی۔ نیند بلا سے آنا ہو تو آئے، نہ آنا ہو نہ آئے، لیکن یہی مراقبہ، جب بستر پر جاتے ہوں گے تو مالک عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ کیوں نہ اسے دیکھ پائیں۔ جتنا زیادہ قریب سے پکارا ہے کسی شاعر نے اللہ عز و جل کو، تو اگر یہ کہا جائے کہ اردو داں شعرا میں اور ہمارے علاقے کے شعرا میں کسی نے مالک جل شانہ کو، اللہ عز و جل کو بالکل قریب سے پکارا ہو اور بے تکلفی میں پکارا ہو. عجیب عجیب پیرائے میں اللہ عز و جل سے مخاطب ہوتے ہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جسے بہت سو نے وحدت الوجود اور کیا کیا آپ کے ذمے فتوے در دیے اور الزام لگائے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. تو حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ پر حضوری کا اس قدر غلبہ ہوتا تھا, جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں مراقبہ تعلیم فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو کہ تم خالق اور مالک کو دیکھ رہے ہو. تو جب حضرت حاجی صاحب اس مراقبے میں پیر سکڑ کر کے ساری عمر اس طرح سونے کی آپ نے عادت بنا لی تو مالک کو کتنا رحم آتا ہوگا. پھر کیوں قرب کے منازل آپ طے نہ کرتے؟ تو مالک کو تو رحم آتا اور اسی کے نتیجے میں منازل پر منازل, مدارج عولیا طے ہوتے اور خدام تکلیف محسوس فرماتے, پوچھتے کہ حضرت آپ پاؤں کیوں نہیں پھیلاتے؟ فرمایا کہ کوئی اپنے بادشاہ کے سامنے بھی پاؤں پھیلایا کرتا ہے؟ خدام انہیں اوصاف کو دیکھ کر تو آپ کے گرویدہ اور عاشق ہوئے, اور جبال علوم حضرت نانوتوی قدس سرہ, حضرت گنگوہی قدس سرہ نے آپ کی غلامی اختیار فرمائی. اور کس درجے تک اختیار فرمائی کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مجالس میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک مجلس میں جنید اور حاجی صاحب جمع ہوں تو ہم حضرت جنید کی طرف التفات بھی نہ کریں, ایک نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. کیا مقام ان حضرات کے دلوں میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رہا ہوگا, اور اس قدر عظمت ان حضرات اکابر کے دل میں حضرت حاجی صاحب کی کیوں نہ ہوتی کہ تھے ہی ایسے حضرت حاجی صاحب. ایک دفعہ کسی نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت کے سامنے تکفیر کی, حضرت سن رہے ہیں اور ذرا بھی برا نہیں منایا, بلکہ یہ فرمایا ہے کہ میں عند اللہ اگر مومن ہوں تو مجھ کو کسی کی تکفیر مضر نہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ کافر ہوں تو پھر برا ماننے کی کیا بات ہے. کس درجے تک اپنے آپ کو حضرت حاجی صاحب گراتے, اور ہم تو کسی کا کوئی ایک کلمہ ایک گالی مجال ہے کہ ہم سن پائیں اور وہ خیریت سے ہمارے سامنے سے سلامت واپس چلا جائے. بڑے بڑے علماء کرام, علوم کے پہاڑ حضرت حاجی صاحب کے جیسے گرویدہ ہوئے, تو اسی طرح دوسری مخلوق جناتوں کی وہ کیوں متاثر نہ ہوتی. ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیران کلیر سے واپس سہارنپور تشریف لائے, تو واپسی پر سہارنپور میں حاجی صاحب کو جس مکان میں ٹھہرایا گیا تو اس مکان کے متعلق مشہور تھا کہ اس میں جنات بستے ہیں. تو اس امید پر کہ حاجی صاحب چند گھنٹے اس میں گزار لیں تو آپ کی دعا کی برکت سے یہ مکان قابل استعمال ہو جائے, جناتوں کا شر دفع ہو جائے, تو حاجی صاحب کو اس مکان میں ٹھہرا دیا گیا. حضرت رات کو تہجد کے واسطے اٹھے اور معمولہ سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص سامنے آ کر بیٹھ گیا. حاجی صاحب کو حیرت ہوئی کہ باہر کا آدمی اندر کوئی تھا نہیں, کنڈی اندر سے لگی ہوئی ہے, پھر یہ شخص کیسے آیا؟ حضرت نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت میں وہ شخص ہوں جس کی وجہ سے یہ مکان متروک ہو گیا ہے, یعنی جناتوں میں سے ہوں, میں جن ہوں. مدت دراز سے حضرت کی زیارت کا میں مشتاق تھا, اللہ نے آج میری تمنا پوری کی، حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ اور پھر مخلوق کو ستاتے ہو، توبہ کرو۔ حضرت نے اسے توبہ کروائی، پھر فرمایا کہ دیکھو سامنے حافظ صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی ملو۔ حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا ان سے بھی ملو۔ تو جن کہنے لگا کہ حضور ان سے ملنے کی تو ہمت نہیں ہے، وہ بڑے جلال والے بزرگ ہیں، ان سے ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب تھانہ بھون میں ہوتے تو وہاں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دوپہر کو قیلولہ کے لیے آرام فرمانے لگے کہ کوئی آ کر بیٹھ جاتا، تو حضرت ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر نگرانی شروع فرما دی، جب کوئی آتا اسے بھگاتے کہ تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے ہیں، سونے بھی نہیں دیتے حاجی صاحب کو، چونکہ حضرت حاجی صاحب تو تواضع میں بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، جواب دے رہے ہیں، اپنی نیند قربان کر رہے ہیں، مگر جیسا اس جنات نے کہا کہ وہ تو جلال والے بزرگ ہیں، ان سے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر جن و بشر سب کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی، کیوں نہ ہو کہ مالک کے سامنے کہتے ہیں پاؤں پھیلا کر، بادشاہ کے سامنے کوئی سو سکتا ہے؟ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں، حضرت حاجی صاحب کے واقعات بے شمار۔ ایک دفعہ حج کا موسم ہے اور دنیا بھر سے عرب، عجم، مشرق اور مغرب، دور دور سے لوگ آتے، اور ربات آوا الماس میں قیام تھا، تو وہاں حاضری دیتے۔ ابھی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حنیف صاحب جامعہ قاسمیہ کھروڑ تشریف لائے تھے، تو میں نے انہیں بیروت کے ایک قاضی القضات علامہ نبہانی کے متعلق ایک کتاب میں بتایا کہ دیکھیے حضرت حاجی صاحب کا فیض کہاں کہاں تک پہنچا۔ تو یہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، جن کی 50 کتابیں ہیں، اور ہمارے حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے ان کا ایک ہی مشن ساری عمر رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی طرف امت کو متوجہ کرنا، کہ ہم کس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوی سے غافل ہیں۔ اسی کی دعوت ساری عمر دیتے رہے، اپنی تمام کتابوں میں ایک ہی دعوت۔ تو یہ حج کا موسم، ایک شخص تھانہ بھون سے حج کے لیے پہنچے تو حضرت کا پتہ معلوم کر کے پہنچ گئے، دیکھا کہ جمع غفیر مجلس لگی ہوئی ہے، تو دور کونے میں بیٹھ گئے۔ حضرت نے عمر بھر ان کو دیکھا نہیں ہوگا، ان کے باپ دادا میں سے کسی کو دیکھا ہو تو دیکھا ہو، اور اگر ان کو دیکھا بھی ہوگا تو جب بچپن میں برس ہا برس پہلے کہیں دیکھا ہو۔ تو وہ ایک مجلس کے کنارے پر کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ کہ مجمع میں اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں حضرت کے پاس جا کر ملنا خلاف ادب ہے۔ جب مجمع منتشر ہوگا تو اس وقت میں مصافحہ کر لوں گا. اتنے میں حضرت حاجی صاحب گویا ہوئے, ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے, اس وقت بوئے وطن آ رہی ہے, تھانہ بھون کی وطن کی خوشبو آ رہی ہے, کوئی تھانہ بھون کا تو اس مجلس میں نہیں ہے. تو اس وقت ان کو عرض کرنا پڑا کہ حضرت جی حضرت میں ہوں. تو حضرت نے ان کو بلایا, سینے سے لگایا, پھر پوچھا کہ کس کے لڑکے ہو, کہیں اس طرح بن ملے بیٹھ جاتے ہیں, اطلاع تو کر دیتے. کیسی فراست, جیسے حضرت شیخ قدس روح نے کربوغا شریف کا عمر بھر نام بھی سنا نہیں ہوگا اور مصافحہ کی لائن لگی ہوئی ہے اور مصافحہ کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر حضرت نے فرمایا کہ تم کیا کرو, کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بتایا دبئی سے. کیا کرتے ہو؟ مزدوری. تو حضرت نے اس طرح ایک دو سوال کے بعد فرمایا کہ میری طرف سے تمہیں بیعت کی اجازت ہے. تو وہ سمجھ نہیں پائے, تو مجمع چاروں طرف انسان ہی انسان, اور ابھی مغرب کی نماز میں جانے کی تیاری کا تقاضا. تو حضرت نے فرمایا صوفی جی ان کو ایک طرف لے جا کر سمجھا دو. تب حضرت صوفی جی نے جب پوچھا تب پتا چلا کہ بہت بڑی ان کے آبا و اجداد کی وہاں روحانی سلسلے کی گدی ہے اور یہ کربوغا شریف کے رہنے والے ہیں. تو کیسے حضرت نے اتنے بڑے مجمع میں اپنی فراست سے ان کو تاڑ لیا. اللہ تعالی ہمارے ان اکابر نور اللہ مراقدہم کے علوم اور ان کے واقعات پڑھنے اور سمجھنے اور ادب برتنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.